أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين، من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات. اللهم صل على محمد. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دس دعا ہیں، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائیں، سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائیں، بانیان مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، پروردگار اس پرسے کو سید کائنات کے حضور قبول فرمائیں، ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے، فرش ازا پر موجود تمام مومنین مومنات کی دعاؤں کے استجابت، حاجات کی برابری، اور جتنے مومنین مومنات نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی دعاؤں کے استجابت اور حاجات کی برابری کے لیے مل کے درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. اذان محترم، ایک دو نکات مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کریں گے. الحمدللہ یہ پروردگار کا لطف خاص ہم سب پہ کہ خدا نے ایسے گھرانے میں ہمیں بھیجا، ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ جہاں محبت اہل بیت اور امام حسین علیہ السلام کی عزاداری جس کو ہم نے بچپن سے دیکھا. اس فرش ازا پر موجود آپ تمام احباب بزرگان جو سفید ریش ہیں، ہم سب ماؤں کی گود سے ہم نے عزاداری کو عزاداری کی مجالس میں شرکت کی ہے، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو برپا کیا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف توجہ مبذول کرانے کی خواہش ہے۔ عموماً یہ عقلی اور فطری تقاضا بھی ہے کہ اگر انسان کسی ایک مرحلے کے بارے میں جان لے، اسے آگاہی حاصل ہو جائے، تو اسے اگلے مرحلے کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ جیسے اگر اسکول میں اگر دیکھا جائے، جو بچے پانچ جماعتیں پڑھ چکے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ عقلی اور فطری تقاضا یہی بنتا ہے کہ اب انہیں چھٹی جماعت کی کتابیں پڑھائی جائیں، نصاب پڑھایا جائے، انہیں اگلی کلاس میں بٹھایا جائے، جو میٹرک کر چکے ہیں ان کو اس سے اگلا سلیبس شروع کروایا جائے۔ جس طرح یہ ایک فطری اور عقلی تقاضا ہے، فرش اعضا میں بھی اسی طرح کا ایک تقاضا ہے۔ چونکہ بنیاد یہ ہے کہ ہماری درسگاہ کربلا ہے، ہمارا یہ شعار ہے، نعرہ ہے، حقیقت بھی اسی طرح سے ہے کہ کربلا ہماری درسگاہ ہے۔ اب ہم میں سے ہر وہ انسان، ہر وہ عزادار کہ جس نے اس درسگاہ کے ایک مرحلے کو اگر سیکھ لیا ہے، ایک مرحلے کو جان چکا ہے، تو اسے اگلے مرحلے میں داخل ہونا چاہیے، اسے اگلے مرحلے کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ اور یہاں بیٹھنے والے کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جن مراحل سے عزادار گزر چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، اس سے اگلے مرحلے کے بارے میں ان کی توجہ مبذول کرائی جائے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ واقعے کو تکرار کرنا ہے، خود کربلا کے واقعے کی تکرار ضروری ہے۔ ہر سال تکرار ہو، اس کی یاد دہانی ہو، اس کا تذکر ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ اگلے مرحلے میں بھی قدم رکھا جائے۔ کربلا درسگاہ ہے، اس سے سیکھنا ہے۔ جن ملتوں نے اگلے مرحلے میں قدم رکھا، ان ملتوں کی پوری زندگی تبدیل ہو گئی، انہوں نے دنیا کو حیران کر دیا، انہوں نے ایسے کام انجام دیا۔ کربلا کے واقعے کے اندر، خود واقعے کے اگر اگلے مرحلے میں داخل ہو جائے، مثلا واقعے کا ہمیں پتہ ہے، اس سے اگلا مرحلہ اس کا تجزیہ ہے، اس کے ایک ایک نقطے کے اوپر انسان غور کرے، اس کے اوپر بیان کیا جائے، کچھ چیزیں پیش کی جائیں، اگلے مرحلے کی کچھ باتیں کی جائیں، تب جا کے کچھ پہلو کھلیں گے۔ جیسے حزب اللہ نے جب، اب چونکہ اس کی وہ سالگرہ بھی منائی جا رہی ہے حزب اللہ میں لبنان میں، 33 دن میں اسرائیل کو شکست دی 2006 میں۔ اسرائیل وہ طاقت تھی کہ جس کو عرب ممالک مل کے شکست نہیں دے سکے تھے۔ 33 روزہ جنگ میں حزب اللہ نے شکست دی۔ الجزیرہ ٹی وی حزب اللہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل کا انٹرویو کر رہی تھی تباہ شدہ عمارتوں کے درمیان میں سے، تو اس اینکر نے سوال پوچھا حزب اللہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل سے کہ آپ کی وار سٹڈی کہاں ہوتی ہے، حزب اللہ جنگی تعلیم کہاں سے سیکھتی ہے، کس یونیورسٹی سے آپ کے جنگی ماہرین جنگی حکمت عملی کی تعلیم لیتے ہیں۔ تو یہ تباہ شدہ عمارتوں سے گزر رہے تھے، تو شیخ نعیم قاسم نے ایک امام بارگاہ کی طرف اشارہ کیا، کہا ہم جنگی تعلیم یہاں سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ جو حسینیہ ہے، امام حسین نے کربلا سے جنگی تعلیم حاصل کی ہے۔ میں ایک نقطہ اس پہ آج میں نے ایک اور نقطہ عرض کرنا ہے، ایک نقطہ اس پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور عقل سوال عقل سے بھی ہو اور جواب بھی سمجھ میں آئے گا، اور پھر خود بخود بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو اس پہلو پہ غور کرنا شروع کریں تو وہ یقیناً جنگی حکمت عملی کو کربلا سے اخذ کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کربلا کی جنگ، اگر اس کو بطور جنگ کے دیکھ لیں، تو صبح طلوع آفتاب سے، یا اگر ہم فرض کریں کہ صبح 8 بجے سے 7-7:30 بجے سے جنگ شروع ہوئی ہے، اب جو تعداد لمٹ، یعنی کم سے کم تعداد جو بیان ہوئی ہے دونوں لشکروں کی، کم سے کم تعداد، امام حسین علیہ السلام کے اعوان و انصار کے کم سے کم تعداد 72 بیان ہوئی ہے، جو موجود ہے تاریخ میں، کم سے کم 72 افراد ہیں، اور دوسرے لشکر یزیدی لشکر کی کم سے کم تعداد 8000 بیان ہوئی ہے۔ 72 بمقابلہ 8000 72 کا 8000 سے مقابلہ. اس وقت دنیا کی ہر وہ یونیورسٹی جہاں پہ وار اسٹڈیز پڑھائی جاتی ہیں, جنگی حکمت عملی پڑھائی جاتی ہے, کسی بھی جنگی حکمت عملی پڑھنے والے طالب علم استاد کے سامنے یہ قضیہ رکھ دیں کہ 72 لوگوں کا اگر 8000 سے مقابلہ ہو تو جنگ کتنی دیر تک ہونی چاہیے. اسی دور کی بات ہو رہی ہے, تلواروں کی گھوڑوں کی جنگ. اس جنگ کے اندر 8000 کا مقابلہ 72 سے ہو تو کتنی دیر تک جنگ ہونی چاہیے؟ میں نے کئی جگہوں پہ سوال کیا, آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, اگر ہم اپنی عقل سے بھی پوچھیں تو 8000 بمقابلہ 72 کریں تو اکثر کے ذہن میں فوراً آتے بھی ایک آدھ گھنٹے بعد تو ختم ہو جاتی ہے جنگ. 8000 اگر ہجوم کریں, حملہ کریں. اب یہیں سے نقطہ نکلتا ہے, امام حسین علیہ السلام کی جنگی حکمت عملی کیا تھی کہ اس 72 کے عدد نے 8.5 گھنٹے تک جنگ گھڑی ہے. یعنی صبح 8 بجے سے شروع ہو رہی ہے جنگ اور شام 4:30 بجے تک جنگ ہے. یعنی یہ اتنا طویل جو حکمت عملی اختیار کی ہے جنگی, جن ملتوں نے اس پہ غور کیا تو انہوں نے وہاں سے ایسی حکمت عملی سیکھی کہ دنیا کی بڑی طاقت کو, کہ جس کو کئی ملک مل کے شکست نہیں دے سکے تھے, اس اسرائیل کو ناکو چنے چبوا دی حزب اللہ نے. یہ تعلیم اسی درسگاہ سے حاصل کی ہے. بس نقطہ یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ سیکھنے کا مرحلہ, ہم کربلا سے سیکھنے والے مرحلے میں کب داخل ہوں گے, کب ہم نے کربلا سے سیکھنا شروع کرنا ہے, واقعے کو یاد رکھتے ہیں, دہرانا ہے, اس کے بعد اس سے سیکھنے والے مرحلے میں داخل ہونا ہے. بس ایک نقطہ جو آج اس مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, وہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کا جو کردار ہے جو انہوں نے اس کربلا کے اندر پیش کیا, کربلا سے ہٹ کے کوفہ میں, بصرہ میں بھی جو کربلا کے شہداء شہید ہوئے ہیں, ان کی زندگیوں میں کچھ خاص پیغامات موجود ہیں جن کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ خود اصحاب امام حسین علیہ السلام, جیسے ہم میں سے آپ سب بزرگان یہاں موجود ہیں, ہم بچپن سے واقعہ کربلا سنتے ہوئے بڑے ہوئے, بزرگ ہو گئے. آج اگر جا کے اپنے اندر چیک کریں, غور کریں کہ کتنے شہداء کربلا کا نام یاد ہے, کتنے اصحاب کو جانتے ہیں ہم, نام بنام کتنے اصحاب کو جانتے ہیں جن کا ذکر ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, 70 سال 60 سال 50 سال 40 سال سے جن کا ذکر سن رہے ہیں, کتنے نام یاد ہو گئے ہیں, کتنے ناموں کے بارے میں پتا ہے, کتنی شخصیات امام حسین کے لشکر کی ہیں جن کو ہم جانتے ہیں. ایک تو ہے نام کا معلوم ہونا, پھر اگلے مرحلے میں ان کے کردار کے بارے میں کچھ معلوم ہونا. یاد رکھیں, یہ جتنے لوگ امام حسین کے پاس آ کر قربان ہوئے ہیں ان کے بارے میں سید الشہداء کی رائے کیا ہے کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں ویسے نہ میرے نانا کو ملے ہیں, نہ میرے بابا کو ملے, نہ بھائی حسن کو ملے ہیں. یہ امام حسین کہہ رہے ہیں. یعنی امام حسین کا جملہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے, امام وقت ہیں, حقیقت بات کی ہے امام نے. اب اگر امام اپنے اصحاب کی تعریف میں یہ جملہ کہہ رہے ہیں تو ان اصحاب کے بارے میں جاننا ضروری ہے. ہمیں بہت کچھ ملے گا ان اصحاب کی زندگی سے, کیونکہ کربلا میں یاد رکھیے گا, چاہے 72 لمٹ جو کم سے کم تعداد 72 زیادہ سے زیادہ 200 تک بیان ہوئی ہے, اس کے اندر کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جو حادثاتی طور پر یہاں آ کے شہید ہو گیا ہو, بائی چانس آ گیا اور آ کر یہاں شہید ہو گیا. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہر وہ فرد شہید ہوا ہے جس کے پاس کردار موجود تھا, جو اپنے کسی کردار کی وجہ سے یہاں آ کے شہید ہوا ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام کے پاس آنے والے لوگ بائی چانس نہیں آئے ہیں, وہ اپنے زمانے کے بہترین لوگ تھے, صاحب کردار لوگ تھے. حتیٰ یہ بھی ہوا ہے کہ جس کے پاس کردار ہے, جو صاحب کردار ہے, لیکن اگر یزیدی لشکر میں پھنسا ہوا ہے تو بھی وہاں سے نکل کے یہاں آ گیا ہے, اس کا کردار اسے کھینچ کے یہاں لے کے آیا ہے. جیسے حضرت حر کا تو سب کو پتا ہے. ایک اور ایک شخصیت ہے, ایک قبیلے کا ہے, بنو حذیفہ کا, کہ یہ عمر سعد کا قاصد بن کے امام حسین کے پاس آیا تھا کربلا میں, 4 محرم کے بعد کی بات ہے. عمر سعد نے اپنا قاصد بنا کے بھیجا اس کو, بنو خزیمہ کا ایک فرد تھا. تو وہ آ رہا ہے تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیمے کے دروازے سے دیکھا اور اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ آنے والا کون ہے؟ تو ساتھیوں نے کہا آقا یہ بنو خزیمہ کا ہے اور یہ تو بڑا اچھا انسان ہے، یہ تو بڑا صاحب کردار ہے، ہم حیران ہیں کہ یہ وہاں کیا کر رہا ہے، یعنی اس کا جو کردار تھا اس کے حساب سے اسے وہاں تو نہیں ہونا چاہیے، پتہ نہیں وہاں کیسے چلا گیا۔ خیر وہ آیا امام کے پاس حاضر ہوا، عمر سعد کا پیغام دیا کہ عمر سعد نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ امام نے جواب دیا، کہا کوفہ والوں نے خط لکھے تھے، انہوں نے کہا ہمارا کوئی امام نہیں ہے، میں اس لیے آیا ہوں ان کے خطوں کے جواب میں آیا ہوں۔ اب امام نے اپنا جواب دے دیا، یہ بیٹھا رہا تو امام کے کسی ساتھی نے پوچھا تمہیں جواب مل گیا تو جاؤ، یعنی تم عمر سعد کے قاصد ہو، سوال لے کے آئے ہو، اب امام کا جواب تمہیں مل گیا تو جاؤ۔ اس نے کہا میں اتنا عقل مند تو ہوں کہ بہشت میں آ کے واپس دوزخ کبھی بھی نہیں جاؤں گا، یعنی میں جنت میں آ چکا ہوں تو اتنی عقل تو مجھ میں ہے کہ جنت میں آنے کے بعد نکل کے دوزخ کون جاتا ہے؟ امام نے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ کہا فرزند رسول اگر آپ قبول فرمائیں تو میں آپ کے پاس رکنا چاہتا ہوں، میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ سید الشہداء نے قبول کیا، یہ آیا عمر سعد کا قاصد بن کے تھا لیکن صاحب کردار تھا، تو سید الشہداء کے ساتھ شامل ہوا اور شہداء کربلا میں شامل ہو گیا، عاشور کی جنگ میں امام حسین کی طرف سے قربان ہوا ہے۔ بس ان اصحاب امام حسین علیہ السلام کی زندگیوں کے بارے میں بیان کرنے کی ضرورت ہے، مجالس کے اندر اشرے منعقد کیے جائیں، اصحاب کے موضوع پہ تفصیل سے بات کی جائیں، مواد موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ مواد نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ محققین نے کام نہیں کیا، موجود ہے، لیکن مقتضی وہی ہے جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم اگلے مرحلے کی باتیں سننے کی عادت ڈالیں، پھر یہاں بیٹھ کے پڑھنے والے بھی اگلے مرحلے کی باتیں کرنا شروع کرے تو تب جا کے یہ موضوعات کھل کے سامنے آئیں گے۔ پھر صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ بس جو نقطہ آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ موضوع ہے تربیت کا۔ اگر ہم درسگاہ کربلا سے تربیت کو لینا چاہیں، تربیت دیکھنا چاہیں، تو اولاد کی تربیت ایک موضوع ہے، بھائیوں کی تربیت ایک موضوع ہے۔ جو نقطہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ماتحت افراد کی تربیت، غلاموں کی تربیت۔ اصحاب کربلا میں شہید ہونے والوں میں سے 15 غلام ہیں جو شہید ہوئے ہیں، 15 غلام شہید ہوئے ہیں، ان شہداء کربلا میں سے 15 غلام ہیں، اور یہ غلام بھی وہی میں نے جو عرض کیا بائی چانس نہیں، ایسا نہیں ہے کہ آقا کے ساتھ آ کے شہید ہوئے، نہیں، باشعور لوگ تھے، جانتے تھے یہ کیوں غلام تھے لیکن یہاں آ کے شہادت کے درجے پہ کیوں گئے، کیونکہ تربیت پا چکے تھے، ماتحت تھے، اور ان کے آقاؤں نے جیسے امام حسین علیہ السلام کے جو غلام تھے ان کی تربیت ہوئی ہے۔ ائمہ کے ہاں پورا یہ ایک نظام تھا، جیسے خود جس وقت دین اسلام نے عرب کے اندر دین اسلام جب ظاہر ہوا، ظہور ہوا، تو عربوں میں غلام اور کنیزوں کا نظام موجود تھا۔ اسلام بنیادی طور پہ اس کو قبول نہیں کرتا کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان کا غلام ہو، لیکن دین نے آنے کے بعد فوراً ہی اس کو کلدم نہیں قرار دیا، یہ نہیں کہا کہ سارے غلام آزاد کر دیں، دین اسلام نے تدریجاً غلاموں اور کنیزوں کی آزادی تک بات کو پہنچایا ہے، کیونکہ اگر ایک دم حکم دے دیا جاتا کہ جس کے پاس بھی غلام آزاد کر دیں تو معاشرے کے اندر ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ آ جاتے جن کے پاس رہنے کو گھر نہ ہوتا، پہننے کو کپڑا نہ ہوتا، کھانے کو روٹی نہ ہوتی، کیونکہ جب تک غلام تھے تو ان کا لباس رہنا سب کچھ اس آقا کے ذمے ہے، اگر ایک دم اسے باہر کریں تو نہ اس کے پاس انکم کا کوئی ذریعہ ہے نہ کھانے کے لیے کچھ ہے۔ اسی لیے دین اسلام نے تدریجن غلاموں کے اس سسٹم کو تدریجن ختم کیا ہے۔ اچھا یہاں ایک اور نقطہ بھی سمجھ لیں، جب غلام رکھنا اور کنیز کا رکھنا نسبتاً اسلام میں ممدوح نہیں تھا تو اہل
لبے اطہار کے ہاں بھی تو غلام رکھے جاتے تھے، غلام خریدے جاتے تھے، کنیزیں خریدی جاتی تھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں اہل بیت کے گھرانے میں غلاموں اور کنیزوں کو جب رکھا جاتا تھا تو ان کی پراپر تربیت ہوتی تھی، پورا تربیت کا ایک پروسیس ہوتا تھا، اور جس غلام جس کنیز کے تربیت کا مرحلہ مکمل ہو جائے اسے بہانے بہانے سے آزاد کر دیا جاتا تھا۔ یعنی آپ اندازہ کریں 60,000 درہم کا غلام خریدا ہے، 60,000 درہم کی کنیز خریدی ہے، اس کی تربیت کا مرحلہ مکمل ہو جائے تو اسے آزاد کرنے بہانے بہانے سے آزاد۔ امام حسین علیہ السلام کی ایک کنیز تھی، آپ فجر کی نماز کے لیے گئے امام حسین علیہ السلام، جب آپ واپس آئے تو کنیز نے باہر جا کے پھول جمع کیے، اس کا گلدستہ بنایا، امام جب تشریف لائے تو اس نے امام کو گلدستہ پیش کیا۔ اب آپ مسجد سے واپس آئے، گلدستہ پیش کیا، سید الشہداء نے اسے سونگا اور کہا ماشاءاللہ تم نے صبح صبح بہت اچھی خوشبو سونگنے کو مجھے دی، چلو اس کے بدلے میں میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ تو ایک کارکن غلام کیشر اکاؤنٹنٹ جو بھی امام کا ساتھ کھڑا تھا اس نے کہا آقا 60,000 درہم کی کنیز ہے اور گلدستے کی قیمت 1 درہم میں نہیں بنتی ہے، اس گلدستے پر آزاد کر رہے ہیں آپ کنیز کو؟ تو امام نے قرآن مجید کی اس آیت کا حوالہ دیا کہ خدا نے کہا ہے کہ جب کوئی تمہیں تحفہ دے تو تم اس سے بہتر عطا کیا کرو، کہ اس نے بے شک مجھے گلدستہ دیا ہے، اب میرا فریضہ یہ کہ میں اسے اس سے بہتر عطا کروں، لہٰذا میں نے اسے آزادی دی ہے۔ اچھا موضوع ذہن میں رکھیں، موضوع یہ ہے کہ جب تربیت کا پروسیس پورا ہوتا ہے تو آزاد کر دیتے ہیں، چلے گلدستے پر تو آزادی سمجھ میں بھی آتی ہے، چلو اس نے کچھ پیش کیا ہے۔ اب دوسرا واقعہ دیکھیں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام درود پڑھے محمد و آل محمد، امام کھانے کا وقت ہے، دسترخوان پہ تشریف فرما ہے، کنیز سالن کا ڈونگر لے کے آئی، اس کا پاؤں کسی چیز پہ اڑ گیا، ٹھوکر لگی اور اس نے وہ سالن امام کے اوپر گرا دیا۔ اب خود سوچیں، ایک خاتون ہو گھر میں کام کرنے والی ہے اور وہ اپنے آقا پہ، وہ آقا بھی کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ عربوں کے سب سے بڑے خاندان بنی ہاشم کا سب سے بڑا آدمی ہے، پھر سبط نبی ہے، جوانان جنت کے سرداروں میں سے ہے، امام وقت ہے، حجت خدا ہے، سالن اوپر گرا دیا۔ اب ایسے موقعوں پہ ڈر لگتا ہے، ماتحت افراد ڈر جاتے ہیں، اب ڈریں گے جو بھی ہوگا تو زبان سے کچھ نہ کچھ ادا نکلتا ہے، جیسے یا اللہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، مجھے معاف کر دیں، رونا دونا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ اندازہ کریں جو ہی یہ سالن امام پہ گرا، اس کنیز کی زبان پر قرآن مجید کی آیت اس کی زبان پہ آئی ہے، فوراً اس نے آیت کی تلاوت شروع کی۔ اچھا اب یہ آیت اس نے کون سی پڑھی ہے؟ جو اس موقع کی مناسبت سے ہے، جو عام حافظ قرآن کے بس کا کام نہیں ہے، یہ عام حافظ کے بس کا کام نہیں ہے۔ ایک ہوتا نا جس کو قرآن حفظ ہوگا وہ پڑھ دے گا، نہیں، یہ وہ حافظ قرآن کر سکتا ہے یا کر سکتی ہیں حافظ قرآن، کہ جس کو پورا قرآن بھی یاد ہو، معنی بھی یاد ہو اور موضوعات بھی پتا ہو کہ بھئی کون سی آیت کس موضوع سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اس نے آیت پڑھی، آیت کے اس حصے کو شروع کیا، کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ، اب آیت وہاں سے شروع کی، سالن گرایا ہے اور کہتی ہے والکاظمین الغیظ، اور وہ کہ جو غصے کو پی جانے والے ہیں۔ اب سالن گرایا ہے، امام مسکرائے، کہا مجھے غصہ نہیں آیا تمہارے سمل، مجھے غصہ نہیں آیا۔ تو جو ہی اس نے سنا امام کے لیے مجھے غصہ نہیں آیا تو اس نے آیت کا اگلا ٹکڑا پڑھا، ٹھیک ہے مولا آپ کو غصہ نہیں آیا ہوگا لیکن میں آپ کی ماننے والی ہوں، صرف کنیز نہیں ہوں، آپ کی امامت کو، آپ کی معرفت کو جانتی ہوں، میرے حساب سے یہ گناہ ہے، اس لیے اگلا جملہ کا والعافین عن الناس، اور وہ جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ امام مسکرائے اور کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب اس نے آیت کا آخری حصہ مکمل کیا، اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو امام نے کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ گلدستے پر آزادی، تحفے پر آزادی تھی، یہاں تو غلطی کی ہے، یہاں تو اس نے سالن گرایا ہے، یہاں آزادی کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کنیز اس کو تربیت کے جس مقصد کے لیے خریدا گیا تھا اس کی تربیت کا کام پورا ہو چکا ہے. اسے پتا چلا کہ اس موقع پر قرآن کی کس آیت کی تلاوت کرنی ہے. جب یہ اتنی سمجھ چکی ہے, قرآن کا اتنا فہم آ چکا ہے, اب اسے آزاد ہونا چاہیے. لہٰذا اس کو آزاد کر دیا. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. توجہ ہے زان محترم. یعنی اہل بیت کے گھرانے میں غلام اور کنیز رکھنے کا مقصد تربیت تھا. امام حسین کاظم علیہ السلام کا دور ہو, چھٹے امام کا دور ہو, ائمہ نے غلاموں اور کنیزوں کی تربیت کی ہے, پھر انہیں آزاد کیا ہے, اور یہی غلام کنیزیں مختلف علاقوں میں مختلف ممالک میں پہنچے ہیں, پھر وہاں جا کے اہل بیت کا پیغام پہنچایا ہے. آج اگر آپ کو مذہب اہل بیت دنیا کے گوش و کنار میں ملتا ہے تو اس کے پیچھے یہ ساری محنت ہے. اچھا, ایک تو ہے کہ اپنے غلام جنہیں خود خریدا ہو. اگر ائمہ کسی دوسرے کے غلام میں بھی خوبی دیکھتے تو اس کی آزادی کے لیے جتن کرتے تھے. امام حسین علیہ السلام گزرے ایک باغ کے قریب سے, تو وہاں ایک حبشی غلام تھا. امام جب گزرے تو وہ درخت سے اتر رہا تھا, اتر کے اس نے اپنی روٹی کھولی اور کھانے کے لیے بیٹھ گیا. اب امام نے دیکھا تو ایک کتا بھی اس کے قریب آ گیا. اب اس نے اپنی روٹی میں سے آدھی کر لی اور آدھی روٹی اس کتے کے آگے ڈال دی اور اپنی آدھی روٹی کھانے لگا. اب امام نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ اس کے قریب چلے گئے. اس نے دیکھا فرزند رسول آئے ہیں, کھڑا ہو گیا, سلام کیا. امام نے کہا, یہ بتاؤ تم نے اپنی روٹی, جبکہ تم خود بھوکے تھے, تم نے آدھی روٹی اس کتے کو کیوں ڈال دی؟ اس نے کہا کہ آقا, میں نے سوچا کہ میں بھوکا ہوں تو خدا نے مجھے عطا کیا ہے, اور میرے سامنے خدا کی ایک جاندار اور زندہ مخلوق ہے, مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے, تو میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ میں خود اپنا پیٹ تو بھروں اسے نہ دوں, اسی لیے میں نے اپنی آدھی روٹی اس کو دے دی. اب امام نے مشاہدہ کر لیا کہ غلام اندر سے اس کی تربیت کا کچھ نہ کچھ مرحلہ ہو چکا ہے. تم کس کے غلام ہو؟ فلاں کا. کہ میرے آنے تک یہی رکنا. اس نے کہا جو حکم. یہاں سے اس کے آقا کے گھر گئے, دستک دی, باہر آئے, کہا فلاں غلام تمہارا ہے؟ جی آقا میرا ہے, میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے بیچ دو, فروخت کرو. سودا طے ہوا, امام نے قیمت ادا کی. پھر کہا جن زمینوں پہ وہ کام کر رہا تھا وہ زمینیں کتنی ہیں تمہاری, باغ کتنا ہے, زمین کتنی ہے؟ اس نے بتا دی تو امام نے اس کے ساتھ سودا کیا, کہا فلاں جگہ میری زمین ہے, تم وہ لے لو, یہ مجھے دے دو. غلام بھی اور یہ زمین, زمین بھی خریدی, غلام بھی خریدا اور واپس اسی کے پاس آ گئے. اب وہ انتظار میں تھا. امام آئے اور کہا میں نے تمہیں تمہارے آقا سے خرید لیا ہے. تو اس نے کہا میں خدا کا شکر ادا کروں گا کہ اب میں فرزند رسول کی غلامی کروں گا. تو سید الشہداء نے کہا جس قسم کے لطیف جذبات کے تم اہل ہو, جس قسم کے لطیف جذبات کے تم حامل ہو, تمہیں ان لطیف جذبات کے ساتھ کسی کا غلام نہیں ہونا چاہیے. میں نے تمہیں آزاد کرنے کے لیے خریدا ہے, لہٰذا میری طرف سے تم آزاد ہو. وہیں جو میں نے شروع میں کہا نا, فوراً غلام کے بھی ذہن میں آئے کہ بھی آزاد تو ہوں, لیکن آزاد ہونے کے بعد پھر کیا کرے, کھائے پیے کیا؟ اس نے کہا آقا مجھے اپنی غلامی میں ہی رکھیں. تو امام نے کہا نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے, یہ جن زمینوں پہ تم کام کرتے ہو یہ زمینیں میں نے خرید لی ہیں, اور یہ زمینیں میں تمہیں ہبہ کرتا ہوں, تحفتاً تمہیں دے رہا ہوں. آج کے بعد ان زمینوں پہ کام کرو, محنت کرو, یہ زمینیں بھی تمہاری ہیں, اور تم ایک آزاد انسان کی حیثیت سے اس زمانے میں زندگی گزارو. یہ کہا اور امام وہاں سے چلے گئے. اب یہاں پہ ایک نقطہ سمجھ لیں, جب ائمہ کسی میں صلاحیت دیکھتے تھے تو اس کی مدد کرتے تھے آگے بڑھنے کے لیے. ماتحت ہے, غلام ہے, لیکن اگر صاحب صلاحیت ہے تو آگے بڑھنے میں مدد کی جائے گی. یہ سنت و سیرت ہے. ہمیں بھی اگر کسی میں, جیسے بعض لوگ ہوتا ہے, ہم سب کے لیے خواہش تو یہ ہے کہ اپنی اولاد کو آگے سے آگے لے کے جائیں, لیکن اگر رشتہ داروں میں کسی اور بچے کو دیکھتے ہیں کہ صاحب صلاحیت ہے, ہماری اولاد سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہے, تو پھر سیرت یہی ہے کہ اس کو آگے بڑھانے کی جدوجہد کی جائے. یہ تقاضا ہے. پس ائمہ کے ہاں غلاموں کی باقاعدگی سے تربیت ہوتی تھی، ان کو باقاعدہ تربیت دینے کے بعد جب مرحلے تربیت مکمل ہو جاتا تو آزاد کر دیتے تھے اور وہ جا کے معاشرے میں اپنے کاموں کو انجام دیتے۔ اب میں نے عرض کیا کہ کربلا میں 15 غلام شہید ہوئے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے ایک غلام کا تذکرہ کروں کہ تربیت امام نے کیسی کی تھی اور اس نے پھر کربلا میں کیا کردار ادا کیا ہے۔ جیسے ایک غلام کا نام تو معروف ہے جو نسبتاً ہمیں فیملیز کے اندر بچوں کے نام بھی رکھنے شروع کیے ہیں، سننے میں آتا ہے۔ ایک غلام امام حسین علیہ السلام کے جن کا تعارف بھی نام بھی اکثر مومنین کو پتا ہے، کون ہے وہ بھلا؟ کون ہے؟ جون۔ جون کا نام معروف ہے، میں جون کا تذکرہ نہیں کر رہا، جون کا معروف ہے، آپ سنتے بھی ہیں۔ میں دوسرے غلام کا تذکرہ کرنے لگا، لیکن یہاں ایک نقطہ اور بھی سمجھ لیں، ایک مسئلہ اور ہے۔ ہم اصحاب امام حسین علیہ السلام 170 کی تعداد کے اوپر تو اکابرین متفق ہیں، 170 نام تو آپ کو تقریباً سب کتابوں سے مل جائیں گے، 170 نام کربلا کے شہداء کے موجود ہیں۔ اسلام میں دین کا جو کلچر ہے، اسلام کا جو کلچر ہے، اس میں نام رکھنے کا فلسفہ کیا ہے؟ جو اپنے بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں اس کا فلسفہ کیا ہے؟ دین یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ شخصیات، وہ افراد تاریخ میں جنہوں نے دین کے لیے قربانی دی ہے، جنہوں نے رائے خدا میں اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ ان کے ناموں پہ ہم اپنے بچوں کے نام رکھیں، بچے کا نام رکھنے ان میں سے تلاش کریں۔ تو یہاں ایک نقطہ میں لاہور بھی عرض کیا، مومنین سے آپ کی خدمت میں یہ پیغام دینا چاہوں گا، ہماری مائیں بہنیں بھی سن لیں، جب بھی کسی کے گھر میں بچہ ہوتا ہے، بیٹا بیٹی جو بھی، تو نام رکھتے وقت ہم طالب علموں سے یہ تو معاملات پیش آتے ہیں، لوگ ہم سے رجوع کرتے ہیں تو سوال پوچھتے ہیں، آغا جنتری کے ستاروں کے حساب سے بتائیے کیا نام رکھیں، ستارے دیکھ کے بتائیں کہ کیا نام رکھیں۔ تو میں نے مومنین کے سامنے یہ درخواست کی ہے کہ ایک کام کریں، آپ جنتری کے ستارے چھوڑ دیں اور امام حسین کے ستاروں میں نام تلاش کریں۔ یہ جو کربلا میں امام حسین پہ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، یہ امام حسین کے ستارے ہیں۔ آج کے بعد اگر کسی عالم دین کو فون کریں بچے کا نام رکھنے کے لیے، کسی طالب علم کو فون کریں، تو یہ نہ پوچھئے گا کہ اقرب کے لحاظ سے قمر در اقرب ہے یا نہیں ہے یا کیا معاملہ ہے، اسے چھوڑ دیں، بس ان سے یہ کہیں کہ ہمیں کربلا کے ستاروں میں سے کوئی ستارہ بتائیں، کس کے کس نام پہ ہم نام رکھیں، پھر وہ نام اپنے بچے کو دیں، پھر اس نام کو پکارا جائے۔ میں نے جو کہا نا اصحاب کا ذکر کیسے احیاء کریں گے، بچوں کے نام رکھے جائیں۔ عجیب عجیب بیماریاں آ گئی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یونیک نام رکھنا ہے، مطلب یونیک کا کیا مطلب؟ ہمارے ایک بزرگ تھے تو ان سے کسی نے کہا بھائی صاحب نام، بیٹا پیدا ہوگا کوئی نام بتائیں، وہ بھی اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے 4-5 نام بتائے، کامن نام جو منشیوں کے رکھے جاتے ہیں۔ تو جنہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں کوئی یونیک نام بتائیں، تو بھائی صاحب کو نہیں سمجھا کہ یونیک کیا ہوتا ہے، کہ جو کسی نے نہ رکھا ہو اب تک۔ تو انہوں نے کہا ابلیس رکھو، کسی نے نہیں رکھا ہوا، بڑا یونیک نام ہے، آج تک کسی کا سنی سنا ہوگا۔ یہ بھی ایک مسئلہ آ گیا ہے، کیا کرتے ہیں یونیک نام رکھنا جو آج سے پہلے سنا ہی نہیں گیا ہے۔ ایک کام کریں، یہ 170 نام، اب ایک خاندان میں 8-10-9-12-15 جتنے بھی گھر ہیں، ایک گھر ایسا ہو جس میں کسی چارٹ پہ خوبصورت اس میں یہ سارے کے سارے نام وہاں پہ لکھے ہوئے ہوں۔ اب اس خاندان کے کسی بھی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو اس جگہ فون کریں، کبھی ناموں میں سے دیکھ کے بتائیں کون سا نام رکھا جائے، پھر اس نام سے بچے کو پکارا جائے، اسکول میں پکارا جائے گا، رشتے دار پکاریں گے، دوست احباب پکاریں گے، نام کے بارے میں پوچھیں گے یہ نام کس کا ہے، اسی سے تذکرہ شروع ہو جائے گا۔ کتنا آسان ہوگا، کتنا خوبصورت ہوگا، یہ شہداء کربلا میں سے ایک تھے، ان کا نام ہم نے رکھا ہے۔ لہٰذا اصحاب امام حسین علیہ السلام کا جو حق ہے ہم سب پہ، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھے جائیں۔ ایک مل کے صلوات پڑھیں بآواز بلند، محمد و آل محمد۔ میں نے عرض کیا امام حسین علیہ السلام کے غلام کا ذکر کروں، ان کا نام ہے اسلم، اسلم غلام ترک کہا جاتا ہے ان کو، ہمارے ہاں بعض شعرا نے غلام ترکی بھی کہا ہے، کیونکہ یہاں پہ ترکی کا لفظ اردو میں بیان کیا جاتا ہے۔ اسلم غلام ترک. عربوں میں غلاموں کی کیٹیگریز ہوتی تھی, یعنی اب سمجھے اے بی اور سی میں, پہلے درجے کے غلام, دوسرے درجے کے, تیسرے درجے کے غلام. پہلے درجے کے غلام وہ ہوتے تھے جن کو گھر کے اندر کے کاموں میں جن کو شامل کیا جاتا تھا, گھر کے اندر بھی آئیں گے کھانا پکانے میں یا گھر کے اندرونی کاموں میں ساتھ دیں گے, وہ پہلے درجے کے غلام ہوتے تھے. دوسرے اور تیسرے درجے کے غلام وہ ہوتے تھے کہ جن کو گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی, وہ گھر کے باہر کے کام انجام دیں گے, جانوروں کے کام کریں گے اور ان چیزوں کے. تو نسبتاً حبشہ کے جو غلام ہوتے تھے وہ پہلے درجے کے غلام ہوتے تھے, اور دوسرے تیسرے درجے کے غلام شمار کیے جاتے تھے عربوں میں ترک اور دیلم کے غلام. ترک اور دیلم کے غلاموں کو دوسرے تیسرے درجے کا غلام سمجھا جاتا تھا. عربوں میں یہ دستور تھا, یہ ترک غلام ہے اسلم. لیکن اس کا معیار دیکھیے گا, امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہا ہے, آپ کا غلام ہے, امام نے اس کو کہاں پہنچایا ہے. ایک لفظ ہے مستعمل آج کے دور میں, اس کا معنی کچھ اور ہے. پچھلے دور میں یعنی اسلام کے صدر اسلام میں اس کا معنی کچھ اور ہے. وہ لفظ ہے قاری قرآن. قاری قرآن چونکہ لفظ کا معنی پچھلے دور میں اور تھا, آج کے دور میں اور ہے, اسی لیے اس کا معنی بیان کرنا ضروری ہے, ورنہ بات سمجھ نہیں آتی صحیح طرح سے. آج کے دور میں قاری قرآن کہا جاتا ہے جو قرآن کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھتا ہے, جو اچھی تلاوت کرتا ہے, سر لگاتا ہے, قرآن کو خوبصورت لہجے میں پڑھتے ہیں, وہ آج کے دور میں قاری قرآن کہلاتے ہیں. لیکن صدر اسلام میں اگر کسی کو قاری قرآن کہا جائے تو وہ آج والا قاری قرآن نہیں ہوتا تھا. اس دور میں اگر کسی کے بارے میں کہا جانا یہ قاری قرآن ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ یہ قرآن کا علم رکھتا ہے, اس کو قرآن کے شان نزول کا پتہ ہے, اس کو مشابہ آیات اور محکمات کا پتہ ہے, اس کو شان نزول کا پتہ ہے, اس کو تاویل کا پتہ ہے. یعنی آج کے دور میں اگر قاری قرآن اس زمانے کا اس کو آج کے دور میں سمجھنا چاہیں تو مفسر قرآن, آج ہم جسے مفسر قرآن کہتے ہیں اس زمانے میں اسے قاری قرآن کہا جاتا تھا. یہ جو اسلم ہے جس کا میں نے ذکر کیا, اسلم غلام ترک, اس کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ یہ قاری قرآن تھا اپنے زمانے کا, یعنی مفسر قرآن ترک غلام ہے جس کو عربوں کے ہاں دوسرے یا تیسرے درجے کا غلام سمجھا جاتا ہے. لیکن امام حسین کے پاس اس نے وہ تربیت پائی ہے کہ یہ مفسر قرآن ہے, علم رکھتا ہے قرآن کا. مدینے کے لوگ قرآن کے بارے میں سوالات اس سے آ کے پوچھتے تھے, اسلم سے استفسار کرتے تھے سوالات کا. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. بس امام حسین کے حضور میں رہ کر یہ مفسر قرآن بنا ہے, اس کو قرآن کا علم ہے, غلام حسین ہے اور مفسر قرآن ہے. اب روز عاشور جب یہ سید الشہداء کے پاس حاضر ہوتا ہے, آقا اجازت دے کہ میں جاؤں؟ سید الشہداء نے کہا اسلم تم نے ہماری خدمت کا حق ادا کیا ہے, جتنی تم نے ہماری زندگی میں خدمت کی ہے اب تمہیں مزید اپنے آپ کو زحمت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا آقا اس غلام کو اپنے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع آپ نے عطا کیا ہے, کیا اپنے ساتھ مرنے کی خوش نصیبی عطا کریں نہیں کریں گے مجھے؟ موت حسین ابن علی کے ساتھ کیا یہ میرے نصیب میں نہیں ہوگا؟ امام نے اجازت دی. اب یہ اسلم میدان میں گیا. میں اس کو یوں بیان کیا کرتا ہوں کہ عموماً ہمارے ہاں رباعی پڑھی جاتی ہے, چار مصروں پر مشتمل شعر. اسلم نے میدان میں جاتے ہوئے رباعی پڑھی ہے, دو مصرے میدان میں جاتے ہوئے پڑھے ہیں اور دو مصرے اپنی آخری سانسوں میں پڑھے ہیں. میدان میں جاتے ہوئے اس نے جملہ کہا, اس نے کہا امیری حسین و نعم الامیر سرور فؤاد البشیر النذیر, میرا امیر حسین ہے اور حسین سے بہتر امیر کون ہو سکتا ہے. پھر تعارف کروایا مولا حسین کا, سرور فؤاد البشیر النذیر, کون حسین؟ کہ جو بشیر و نذیر پیغمبر کے دل کی ٹھنڈک ہے, وہ حسین میرا امیر ہے. لڑا میدان میں جا کے دسیوں یزیدیوں کو واصل جہنم کیا, اس کے بعد گرا.
جب زخمی ہو کے گرا ہے سید الشہداء اس کے سرحانے پہنچے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فقط اسلم، فقط جون یا دیگر غلام نہیں، 15 غلام ہیں۔ ان 15 غلاموں کے ساتھ امام حسین کا جو عمل ہے، جو امام نے ان کے آخری لمحوں میں کیا ہے، وہ خاص انداز تھا۔ باقی شہیدوں کے ساتھ یہ نہیں تھا، مسلم ابن عسیر کے ساتھ یہ نہیں ہے، باقیوں کے ساتھ نہیں، یہ غلاموں کے ساتھ خاص تھا امام حسین کا عمل۔ کیا کرتے تھے جب آپ غلاموں کی سرحانے پہنچتے تھے؟ تو غلاموں کے سر کو اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھتے، اور اس کے بعد اپنی گال کو غلام کی گال کے اوپر رکھتے تھے۔ اب آپ اندازہ کریں، امام حسین نے یہ عمل کربلا میں یا غلاموں کے ساتھ کیا ہے یا حضرت علی اکبر کے ساتھ کیا ہے؟ یعنی اپنے اس نوجوان بیٹے، شبیہ پیغمبر بیٹے کے ساتھ محبت کا جو اظہار تھا سید الشہداء کا، وہی اظہار غلاموں کے ساتھ کیا۔ اہل بیت کے گھرانے میں، یاد رکھیں، گھرانے اہل بیت میں معاشرے کا وہ طبقہ جو مالی حوالے سے یا معاشرتی طور پہ نچلا طبقہ سمجھا جاتا ہے، اہل بیت کے ہاں ان کو بہت اچھا خاصا پروٹوکول دیا جاتا تھا، ان سے اٹھ کے ملنا، ان کے ساتھ بیٹھ جانا۔ جا کے امام حسن مجتبیٰ گلی سے گزر رہے ہیں، کچھ فقیر لوگ، غریب لوگ نیچے مٹی پہ بیٹھے ہیں گلی کے نکر پہ، اور روٹی اور کھجور نکال کے کھانے لگے ہیں۔ اب جو گزر رہا ہے وہ کون ہے؟ اب اندازہ کریں، عربوں کی متعصب نظر سے ہی دیکھ لیں کم سے کم۔ مثلاً عربوں میں سب سے بڑا قبیلہ قریش، قریش والے فخر کرتے تھے، ہم قریش۔ پھر قریش میں سے سب سے عظیم خاندان بنی ہاشم، پھر بنی ہاشم میں بھی خاندان پیغمبر سب سے اوپر، پھر خاندان پیغمبر میں سب سے اہم شخصیت زمانے کا امام ہوتا تھا، فرزند رسول۔ اب امام حسن وہاں سے گزرے، یعنی عربوں میں ان سے بڑا کوئی سردار نہیں، عربوں کے اندر اس سے بڑا کوئی سردار نہیں ہے۔ وہاں سے گزرنے لگے ان فقیروں نے، ان ستم زدہ لوگوں نے، ان بیچارے محتاجوں نے آواز دی، یا ابن رسول اللہ سلام علیکم، علیک السلام، اگر ہم آپ کو دعوت دیں، اگر ہم آپ کو دعوت دیں کہ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیں، تو کیا ہماری دعوت قبول کریں گے؟ اللہ اکبر۔ گلی کے نکر پہ نیچے زمین پہ بیٹھے ہوئے لوگ آ جا رہے ہیں، اور کس کو دعوت دے رہے ہیں؟ عربوں میں اس سے بڑا کوئی سردار نہیں ہے، نہ دنیاوی اعتبار سے، نہ مانوی اعتبار سے، اور انہوں نے دے دی دعوت۔ کیا ہماری دعوت قبول کریں گے اگر ہم کہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں؟ امام حسن نے کہا کیوں نہیں، فوراً آپ ان کے ساتھ اسی طرح زمین پہ بیٹھ گئے، جو وہ کھا رہے تھے ان کے ساتھ مل کے کھایا۔ اور کھانے کے بعد، یہ تو ایک مرحلہ ہے نا، آج کے دور میں بھی ہو سکتا ہے ہم یہ والی ہمت کر ہی لیں، فرض کریں، آج تو خیر بہت سارے مسائل ہیں، لیکن پھر بھی اگر یہ والی ہمت کر ہی لیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں وہاں پر، یہ تو ایک مرحلہ ہے۔ جانتے ہیں امام حسن نے اگلا مرحلہ کیا دیا ہے؟ بیٹھ کے ان کے ساتھ ان کی کھجور اور وہ خشک روٹی تناول فرمانے کے بعد کہا، بھائیو، میں نے آپ کی دعوت قبول کی ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ میری دعوت بھی قبول کریں، میرے ساتھ میرے گھر چلیں تاکہ میں بھی آپ کو کھانا کھلاؤں۔ تو میں اگر عرض کروں تو یہ کہ یعنی وہ جو مرحلہ تھا ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا، وہ ہو سکتا ہے کسی طور پہ ہم کر ہی لیں، لیکن انہیں اپنے گھر بلا لینا، جہاں پہ بڑے بڑے سرداروں کو بٹھا کے کھانا کھلایا جاتا ہے، وہاں انہیں بٹھانا، پھر وہاں انہیں کھانا کھلانا، یہ روش اہل بیت ہے، یہ سیرت اہل بیت ہے۔ بس امام حسین کا یہ عمل کہ کربلا کے میدان میں یا غلاموں کے ساتھ یہ انداز تھا اظہار محبت کا، احترام دینے کا، یا حضرت علی اکبر کے ساتھ کیا ہے۔ بس اسلم جب گرا، سید الشہداء آئے سرحانے پہ، اپنے زانوں کو، ایک زانوں امام نے بلند رکھا، دوسرا زانوں زمین پہ رکھا، اسلم کو اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا، رکھنے کے بعد اسلم کے گال پہ اپنا گال رکھا۔ میں نے عرض کیا تھا اسلم نے رباعی پڑھی ہے، دو مصرے اس نے جاتے ہوئے کہے تھے، امیری حسین
ونعم الامیر سرور فؤاد البشیر النذیر. اب جب حسین ابن علی نے اپنا گال اسلم کے گال پہ رکھا تو اس نے اپنے اگلے دو مصرے پورے کیے. یہ کہتا ہے مم مثلی ابن رسول اللہ, کہتا ہے غلام, کہتا ہے اس وقت دنیا میں کون ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں اسلم جیسا ہوں, یعنی اس وقت کون کہہ سکتا ہے کہ مجھ جیسا ہے, مم مثلی میری برابری کون کر سکتا ہے اس وقت دنیا میں, کون ہے جو کہہ سکے کہ میں بھی اسلم کے برابر ہوں. مم مثلی اپنا رسول اللہ جعل خده علی خدی, کون ہے جو کہے کہ میں اسلم جیسا ہوں. کیوں اسلم اس وقت دنیا میں بے مثل و بے نظیر ہو گیا ہے. کیوں فرزند نبی نے اپنا گال میرے گال پہ رکھ دیا. یہ امام حسین کی تربیت, مفسر قرآن بنایا ہے غلام ترک کو اور معاشرے میں باعزت بنایا ہے اور اس کے بعد اسے شہدائے کربلا تک اس درجے تک پہنچایا ہے. یہ ہوتی ہے ماتحتوں کی تربیت کربلا میں. کربلا میں اپنے ماتحتوں کی تربیت کر کے انہیں وہاں تک پہنچایا گیا ہے. بعض اوقات میں اور آپ خود تو مانوی طور پہ, روحانی طور پہ, دینی حوالے سے ہم خود تو پیش رفت کرتے ہیں لیکن اپنے ساتھ ماتحت لوگوں کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیتے, ساتھ لے کے نہیں چلتے. ایک اور غلام کا بس ذکر سنیں, اسی پہ زحمت آپ کی تمام کروں. چلیں, یہ تو امام حسین کا غلام تھا, امام حسین نے تو تربیت کی, ٹھیک ہے. لیکن ایک اور غلام, یہ نام بھی شاید ممکن ہے کہ آپ کے لیے نیا ہو لیکن اگر کسی کو پہلے سے معلوم ہو تو مجھے بہت خوشی ہوگی, یہ پہلے سے اسلام کا پتہ تھا. ایک اور غلام ہے جس کا نام ہے رافع ابن عبداللہ. رافع ابن عبداللہ شہداء کربلا میں سے, یہ غلام تھا مسلم ابن کثیر ازدی کا, جو امام حسین کے ساتھیوں میں سے ہیں. مسلم ابن کثیر ازدی کا غلام ہے رافع ابن عبداللہ. مسلم ظہر عاشورہ سے پہلے کے شہداء میں سے, ظہر سے پہلے شہید ہو گئے اور یہ رافع ظہر کے بعد شہید ہوا. نماز ظہر کے بعد رافع امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کے تھا, آقا اجازت دیں گے میں میدان میں جاؤں؟ آپ نے کہا تمہارا آقا تو شہید ہو گیا, یعنی جس کے تم غلام تھے وہ تو ظہر سے پہلے شہید ہو گیا, اب تم کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہو؟ اس کا جملہ سنیں. اس نے کہا مولا میں اس لیے یہاں نہیں آیا کہ میرا آقا یہاں آیا تھا, میں آپ کی محبت میں آیا تھا. میری بچپن سے تربیت آپ کے عشق کی بنیاد پہ ہوئی تھی, میں آپ کا عاشق ہوں, میں اپنے آقا کی وجہ سے مجبور ہو کے نہیں آیا ہوں, مجبوراً نہیں آیا ہوں. میرے آقا نے میری ایسی تربیت کی ہے, مجھے ایسا ماحول دیا ہوا ہے کہ میں تو عاشق تھا آپ کا, آج مجھے اپنے عشق کے اظہار کا موقع مل رہا ہے, میں کیوں پیچھے رہوں؟ سید الشہداء سے اجازت لی ہے, میدان میں جا کے لڑا ہے اور اس کے بعد اپنی جان قربان کی. اور اس کے ساتھ بھی وہی عمل ہے, سید الشہداء نے اپنا گال اس کے گال پہ رکھا ہے جا کے. بس تربیت ماتحت افراد کی, اس سطح کی تربیت کہ زندگی میں بھی مانوی سفر میں ساتھ ساتھ چلے اور انجام شہادت میں بھی بڑھ کے قدم آگے بڑھائے. بریر حمدانی کا نام, عابس ابن ابی شبیب شاکری کا نام سنا ہوگا. عابس کا غلام ہے شوزب. یہ دونوں امام حسین سے اجازت لکھا, آقا اجازت دے ہم دونوں کٹھے جائیں گے میدان میں. غلام اور آقا ہے, عابس آقا ہے, شوزب غلام ہے. امام نے اجازت دی, شوزب اپنے عابس آقا سے کہتا ہے آقا اجازت دے تو میں آپ کے آگے جا کے لڑوں, آگے جا کے لڑوں. کہا کیوں؟ کہنے لگا میں غلام ہوں آپ کا, آپ نے تربیت ایسی کی ہے, میرا دل چاہ رہا ہے کہ حسین پر قربانی دینے میں آپ سے پہل کروں. عابس کے اس کا جملہ سنا, اجازت یہ پہلے شہید ہوا ہے, اپنے آقا سے دو قدم آگے جا کے امام حسین کے لیے شہید ہوا ہے. تربیت ہے عزاداران مولا. اب اگر میرے اور آپ کے سامنے اس درسگاہ کربلا کا یہ والا دروازہ کھلے اور میں اور آپ اس پہ غور کرنا شروع کریں کہ ان غلاموں کی ایسی کیا تربیت کی تھی ان اصحاب امام حسین نے, خود سید الشہداء نے, کہ یہ فکری نظریاتی طور پہ اتنے پختہ ہو چکے ہیں. بڑا مشہور جملہ ہے, سنتے ہیں آپ لوگ, کہ حبیب ابن مظاہر نے اپنے غلام کو گھوڑا دیا، کہا فلاں جگہ جا کے انتظار کرو، میں پہنچتا ہوں۔ حبیب کہتے ہیں مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہوئی، تو جب میں قریب پہنچا تو میرا غلام میرے رہوار کے گھوڑے کے کان میں کہہ رہا تھا، اے رہوار فکر نہ کر، اگر حبیب نہ پہنچا تو میں تجھ پر بیٹھ کر حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گا، اگر حبیب نہ آیا تو میں جاؤں گا۔ اس وقت حبیب نے وہ جملہ کہا مشہور ہے کہ اے حسین ابن علی سلام ہو آپ پہ، کہ کنیزوں کی اولاد تو آپ کے دفاع اور آپ کا ساتھ دینے کی بات کریں اور آزاد لوگوں نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے۔ پس آزاداران مولانا، تقاضا ہے درسگاہ کربلا کا کہ مجھے اور آپ کو اس پوری داستان، اس پورے واقعے، اس پوری تحریک کو ایک قدم آگے بڑھ کے تجزیے کے طور پہ سمجھنے کے لیے، یہاں سے عبرت اور نصیحت لینے کے لیے، اس میں ملنے والے ہر پہلو پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کے بات سمجھ آئے گی، تب جا کے ہم اپنی زندگیوں میں ایک بدلاؤ لا سکیں گے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ بس عزان محترم، ان کربلا کے شہ سواروں نے، امام حسین کے جانساروں نے اس انداز سے اپنی جانیں امام حسین پہ قربان کی ہیں کہ سید الشہداء ان کو یاد کرتے تھے، یہاں تک کہ جب مولا اکیلے رہ گئے تھے اس وقت آواز دی تھی، اینا انتم یا فرسان الحیجا، امام نے لقب کیا دیا اپنے ساتھیوں کو، فرسان الحیجا، اے صحرا کے شیروں کہاں ہو تم، اے میرے شیروں کہاں ہو تم، تمہارا آقا تنہا ہے۔ عزاداران مولا، ان ایام میں امام سجاد کی شہادت گزری ہے، چند جملے سید الساجدین کے مصائب کے عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کروں۔ کربلا کے واقعے سے، اس خونین واقعے نے جن دو شخصیات پہ سب سے زیادہ اثر ڈالا، سب پہ اثر ہے، لیکن جو دو مرکزی شخصیات تھی جن پہ اس کا پورا اثر جن کے اوپر تھا، ایک امام سجاد علیہ السلام تھے اور ایک جناب ثانیہ زہرا بی بی زینب سلام اللہ علیہا۔ جناب زینب واقعہ کربلا کے بعد زیادہ دیر نہیں رہی اس دنیا میں، دو سال ڈھائی سال کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی بی بی، لیکن امام سجاد نے 35 سال گزارے، 35 سال کربلا کے واقعے کے بعد 35 سال۔ میرے اور آپ کے لیے تو مصائب اور گریہ ہم کب کرتے ہیں، جب فرش ازا بچھایا جاتا ہے، کوئی یہاں بیٹھتا ہے، ترتیب سے مصائب پڑتا ہے، تب جا کے ہم گریہ کرتے ہیں۔ ہمارے مولا کا گریہ ایسا نہیں تھا۔ غلام کہتا ہے کہ میں نے دسترخوان بچھایا کھانے کے لیے، روٹی اور پانی رکھا تھا، سید الساجدین نے رونا شروع کر دیا۔ غلام گھبرا کے کہتا ہے آقا میں نے کوئی غلطی کر دی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر آپ نے گریا؟ کہا جب بھی میں اس پانی کو دیکھتا ہوں مجھے اپنے بابا کی پیاس یاد آتی ہے۔ سید الساجدین قدم قدم پہ گریا کرتے ہیں۔ ایک روایت جو میں نے انہی دنوں میں پڑھی عجیب ہے، اس کا پہلا جملہ ایسا ہے، آپ میں سے جس کا بھی ذہن متوجہ ہوا دوسرے جملے کی ضرورت نہیں پڑھنی۔ میں نے روایت میں پڑھا، ایک اونٹنی تھی چوتھے امام کی اونٹنی، جس پہ 22 دفعہ حج کا سفر کیا ہے امام نے، اسی اونٹنی پہ 22 دفعہ حج کا سفر کیا ہے۔ غلام کہتے ہیں لیکن ان 22 سالوں میں ایک دفعہ بھی سجاد نے اس اونٹنی کو تازیانہ نہیں مارا ہے۔ غلام کہتے ہیں ہمارے آقا کے ہاتھ میں کبھی بھی تازیانہ نہیں آتا تھا، حتیٰ کہ مدینے کے بازار میں کوئی اپنے جانور کو تازیانہ مارنے لگتا اور سید سجاد نظر آتے تو لوگ آواز دیتے اپنا تازیانہ چھپا لے، فرزند حسین آ رہے ہیں، یہ اگر جانور کو بھی تازیانہ لگتا دیکھتے ہیں برداشت نہیں کر پاتے۔ اجرکم اللہ۔ سید الساجدین گھر میں تشریف فرما تھے، گلی سے آواز آئی کسی کی، آواز دینے والا آواز دے رہا ہے، اے لوگو میں غریب ہوں میری مدد کرو، ایوہ الناس میری مدد کرو میں غریب ہوں۔ امام نے اپنے غلام سے کہا کہ جلدی اسے روکو, میں آتا ہوں, ہم اس کی مدد کرتے ہیں, میں نے اس سے کچھ پوچھنا ہے. غلام نے اسے روکا, آپ خود باہر آئے. اس سے کہا تم نے بھی کیا کہا؟ اس نے کہا میں غریب ہوں مولا, میں مسافر ہوں, بے وطن ہوں, غریب ہوں. کہا ایک سوال کا جواب دو. کہا مولا پوچھیں, اگر اسی جگہ تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ اگر ابھی اسی جگہ تمہاری روح پرواز کرتی ہے, تمہارا انتقال ہوتا ہے, تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ کہتا ہے آقا میں مسلمانوں کی آبادی میں ہوں, یقیناً مجھے اٹھا کے لے جائیں گے, مجھے غسل دیں گے, مجھے کفن پہنائیں گے, نماز جنازہ پڑھیں گے, پھر مجھے دفن کریں گے. تو پھر امام نے کہا پھر یہ نہ کہو نا کہ تم غریب ہو. وہ گھبرا کے کہتا پھر مولا غریب کسے کہتے ہیں؟ سید الساجدین نے کہا غریب اسے کہتے ہیں تین دن تک جس کا جنازہ دھوپ میں پڑا رہے, نہ کوئی کفن دینے والا ہو, نہ کوئی دفن کرے. یہ حیران ہو کے کہتے وہ کون ہے کہ جس کے ساتھ یہ ہو؟ سید الساجدین نے کربلا کی طرف منہ کر کے کہا او میرے بابا سلام, ہر مسافر کو یہ لگتا ہے اگر مر جائے تو اسے غسل و کفن دیں گے, لیکن آپ کو تین دن کی
عزاداران مولا.
منحال نے ایک دن کہا امام سے کہ آقا شہادت تو آپ کی میراث ہے, شہادت تو سر کا تاج ہے آپ کے لیے, اس قدر گریہ کس لیے؟ امام نے کہا منحال تم نے انصاف نہیں کیا. ہاں شہادت ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے, شہادت ہمارے لیے فخر کی بات ہے, لیکن بیردا ماؤں اور پھوپھیوں کے ساتھ شام و کوفہ کے بازاروں میں جانا یہ کیا یہ اعزاز ہے؟ کیسے بھول سکتے ہیں سجاد؟ عزاداران مولا بس دو جملے شام کے مصائب کے سن لے, آپ کی زحمت تمام. یہ شام کا موضوع سخت کیوں ہے؟ شام کے مصائب سخت کیوں ہیں؟ ایک رب کو سمجھ لیں تو بہت بہت زیادہ گہرائی سے بات سمجھ میں آئے گی. اگر کسی علاقے میں کسی کے باپ کے دشمن رہتے ہوں, کسی علاقے میں کسی کے باپ کے دشمن, جانی دشمن باپ کے رہتے ہوں, تو ایسے علاقے میں جوان بیٹا بھی داخل ہونے سے گھبراتا ہے کہ بھی یہاں تو میرے باپ کے دشمن ہیں. حتیٰ اگر اس علاقے سے گزرنا بھی ہو تو اپنی حفاظت کا کوئی اہتمام کر کے گزرتا ہے. بس آپ سمجھ جائیں مسئلہ کیا ہے. شام علی کے دشمنوں کا مرکز ہے, شام والے علی سے بغض رکھتے ہیں. علی کے دشمنوں کے مرکز میں علی کی بیٹیاں آئی ہیں قیدی بن کر, اسی وجہ سے سجاد کو ساری زندگی نہیں بھولا شام. ایک صحابی ہے اللہ کے نبی کے سہل سائدی, سہل کہتا ہے میں دمشق میں داخل ہوا, دمشق میں تو میں نے دیکھا کہ لوگوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, بازاروں کو سجایا ہوا ہے, شادیانے بجا رہے ہیں خوشی سے. میں نے ایک شامی سے پوچھا یہ تم شام والوں کی کون سی عید ہے جس کا ہمیں نہیں پتا؟ تو اس نے کہا لگتا ہے تم یہاں نئے آئے ہو. کہا ہاں میں نیا باہر سے آئے ہوں, کیا ہوا ہے؟ کہا حسین ابن علی مارے گئے ہیں اور ان کے خانوادے کو اسیر کر کے لا رہے ہیں, ان کے استقبال کے لیے شام کو سجایا گیا ہے دمشق کو. سہل کہتا ہے میں نے سوچا کاش یہ جملہ میں نے نہ سنا ہوتا, میں اس کے سننے سے پہلے ہی مر گیا ہوتا. لیکن کہتا ہے کہ اسی دوران میں باب السعاد کی طرف سے شور بلند ہوا, میں نے دیکھا تو حسین کا سر نظر آیا نیزے پر, میں نے دیکھا اب ساتھ میں اسیر بیویاں آ رہی ہے. کہتا ہے ایک چھوٹی بچی ایک ناکے پر بیٹھی ہے, کہتا ہے میں نے اس کے قریب جا کے اس کو سلام کیا. جب میں نے سلام کیا چار سال کی بچی نے حیرت سے مجھے دیکھ کے کہا آپ کون ہیں؟ جب سے میرے بابا گئے ہیں اب تک کسی نے مجھے سلام نہیں کیا ہے, جو بھی ملتا ہے یا تازیانے مارتے ہیں ہمیں یا ہمیں پتھر مارتے ہیں, آپ کون ہیں؟ کہا میں آپ کے جد کا صحابی سہل سائدی ہوں. سکینہ رو کے کہتی ہے اے میرے جد کے صحابی یہ جو نیزے پہ سر ہے یہ میرے بابا کا ہے, اور وہ جو نیزے سے جو سر خود کو بار بار گرا رہا ہے وہ میرے چچا عباس کا سر ہے. سہل کہتا ہے میں نے کہا بی بی
کیا میں کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ کیا میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں یہاں پہ؟ عزادارہ نے بولا, سکینہ کہتی ہیں اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو یہ نیزے پر جس نے میرے بابا کا سر اٹھایا ہے, اس نے نیزے کو میری پھوپھیوں کے ناکے کے ساتھ کھڑا کیا ہے, لوگوں کی نظریں ہم پر آ رہی ہیں, اس سے کہو میرے بابا کا سر آگے لے کے جائے. پس سہل کہتا ہے میں اس نیزہ بردار کے پاس گیا, جیب میں جتنا تھا میں نے اس کے ہاتھ پہ رکھ کے کہا اس سر کو تھوڑا آگے لے جاؤ. کہتا وہ آگے چلا گیا. سہل کہتا اگلا منظر دیکھ نہیں سکتا تھا, دیکھا شام کی عورتیں چھتوں پہ چڑھی ہوئی ہیں, ہاتھوں میں پتھر اٹھائے ہوئے ہیں, اب ان سب ان قیدیوں کے اوپر پتھر برسانے شروع کیے. سہل کہتا ہے ایک شامی عورت نے اس نیزے پر جس پر حسین کا سر تھا پتھر اٹھا کے پھینکا. سہل کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیے, سید سجاد کی آواز گونجی, اے سہل تیرے ہاتھ کھلے ہیں, تو نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے, ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون. ماتم حسین.